رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی، دین کے شعور کے اندر جو چیز میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ حقیقتوں کو قبول کرنا اور حقیقتوں کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ حقیقت تک پہنچ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے ذہن میں کچھ تخیلات جمع کر لیں اور ان تخیلات کے اوپر پوری زندگی گزار دیں، چونکہ جیسے کہ پہلے بھی عرض ہو چکا ہے اور ہم سب لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جیسے ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر تخیلات جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم اس وقت اللہ کا دین کہتے ہیں، اور وہ حقیقت ہے، ظاہر ہے، بس وہی ہوگا۔ تخیلات سارے ختم ہو جائیں گے، اور تخیلات سے جو وابستہ لوگ ہیں، وابستہ چیزیں ہیں، وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو شاید میں نے عرض کیا ہو کہ بھائی اگر ایک انسان کو یہاں پر خدا نمتار نے آنکھیں دیں اور اس نے ان آنکھوں کو ایسی چیزوں سے وابستہ کر لیا، ایسی چیزوں میں اس کو استعمال کیا جو حقیقت نہیں تھی، جو تھوڑی سی دیر کے لیے تھی، مثلا اس نے اپنی آنکھوں کو صرف اس دنیا کے لیے استعمال کیا، دنیا کی حقیقتوں کو، دنیا کی جو چیزیں ان کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا، حقیقت کا لفظ اس دنیا کے اعتبار سے، گاڑی دیکھ رہا ہے، گھر دیکھ رہا ہے، اور اب دیکھنے کے معنی میں مثلا شہرت دیکھتا ہے، طاقت دیکھتا ہے، اٹینشن اس کے اوپر ہے۔ اچھا، اب وہ جیسے ہی اس دنیا سے وہاں جاتا ہے اس نے اپنی ان آنکھوں کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہوا جس کا تعلق اللہ کی حقیقت سے ہے، الہی حقیقتوں سے ہے، تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گا وہ آنکھ تو ایکٹیویٹ ہوئی نہیں جس کا تعلق الہی حقیقت سے ہے، اور جو آنکھ اس کی ایکٹیو تھی جس کو یہ استعمال کر رہا تھا وہ ایسی چیزوں کے سے وابستہ تھیں جو حقیقت نہیں ہے، وہاں پر یہ اندھا ہے پھر۔ اور بالکل اسی طرح آپ کے اور میرے وجود کے اندر جتنی طاقتیں ہیں، چھنیں گی یا ملیں گی مرنے کے بعد، ان کا تعلق اس سے ہوگا کہ ان طاقتوں کو ہم نے کس چیز میں استعمال کیا، کس چیز سے وابستہ کیا۔ تو مثال کے طور پر ایسی چیزوں سے وابستہ کیا جو حقیقت نہیں تھیں تو پھر ختم ہو گیا معاملہ، پھر وہاں کچھ نہیں ہے۔ اسی میں ہمارے اور آپ کے جذبات شامل ہیں، ہمارے اور آپ کے تعلقات شامل ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہ جو بار بار ہمارے پاس روایتوں کے اندر آتا ہے، دنیا سے وابستہ مت کرو اپنے آپ کو، دنیا سے دل لگی مت کرو، کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے اور میرے تعلقات، اٹینشنز، اٹیچمنٹس دنیا سے ہیں، اس میں تو بچنا ہی نہیں ہے، تو پھر تو ختم ہو گیا معاملہ۔ تو اس خاطر ایک ایکسٹریکٹ فارم، یعنی مثال کے طور پر ایک ایسی فارم میں آنا ضروری ہے ہم اور آپ کو مرنے سے پہلے، کہ جو میٹافیزیکل ہو جائے، ماورائے دنیا ہو جائے۔ یہ جتنی کوشش ماہ رمضان کے اندر ہو رہی ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، قرآن پڑھو، دعائیں پڑھو، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، اللہ سے مناجات، کل تذکرہ ہوا تھا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ سب کیا کوششیں ہیں؟ یہ سب ہمیں سماوی بنانے کی کوششیں ہیں، آسمانی بنانے کی کوششیں ہیں۔ تو جو جملہ میرے خیال میں آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ جوادی عاملی استعمال فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آسمانی مخلوق ہیں، زمین پر بھیجے گئے ہیں، ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے؟ اپنی آسمانی حقیقت کو درک کرنا۔ اب ہم لوگ لگے رہے زمینی حقیقتوں کے اوپر، زمین کی چیزوں کے اوپر، تو پھر وہ جو آسمانی وجود تھا اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، وہ زمین کے اندر ختم ہو گیا. تو یہ ساری کوششیں اس بات کے لیے ہیں. تو کل جیسے ہم نے اصرار کیا کہ بھائی کچھ خدا و مثال سے تعلق بنے اس تنہائی کے اندر, راز و نیاز کے اندر. البتہ یہ ظاہر ہے یہ باتیں بڑی باتیں ہیں راز و نیاز وغیرہ, لیکن میں تو اس کو صرف اتنا عرض کروں گا کہ بھائی اللہ سے گفتگو کریں, اب اپنا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں درد دل کریں. پریشانیاں کم ہیں. یہ جو دنیا کے اندر سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اتنے ایشوز اس وقت بنے ہوئے, یعنی اگر میرا خیال ہے اگر آپ اس وقت دنیا میں بیماریوں کا جائزہ لیں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی دنیا میں سب سے بڑی بیماری اس وقت کون سی ہے جس میں لوگ اذیت میں مبتلا ہیں, تو مثال کے طور پر کوئی کہے گا کینسر ہے, مثلا کوئی کہے گا ہارٹ ڈیزیز ہے, کوئی کہے گا اوبیس ہونا ہے, بہت زیادہ موٹا ہونا ہے, شوگر کوئی کہے گا. تو میرا خیال میں ہے کہ یہ سب باتیں ریفلیکشن ہیں ایک اور بیماری کی, اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ ڈپریس ہیں, لوگ نفسیاتی طور پہ پریشان ہیں. اور آپ یقین مانیے اب تو میڈیکل سائنسز بھی لنکس کریٹ کر لیتی ہے, سمجھ جاتی ہے, وہ یہ کہ بھائی اگر ایک انسان پرولونگ ڈپریشن میں ہوتا ہے, پرولونگ ٹینشن میں ہوتا ہے. پرولونگ ٹینشن کیا, مثلا آپ سے کوئی کہے بھائی ایک گلاس آپ کے ہاتھ میں پانی کتنی دیر تک آپ پکڑ سکتے ہیں, 20 منٹ, 25 منٹ. اگر آپ سے کوئی کہے چار گھنٹے تک ایک ہاتھ میں گلاس لے کر پکڑے نا, تو یہ جو 160 ml گلاس کے اندر پانی ہے نا, یہ آپ کو بہت بھاری لگے گا, چونکہ چار گھنٹے کی بات آ گئی ہے. چھوٹا موٹا ٹینشن چلتا ہے, تھوڑی دیر چل جائے گا, پرولونگ ہو جائے قاتل ہے. یہ پرولونگ ٹینشنس کیوں ہیں لوگوں کو؟ ان کی زندگیوں میں خدا نہیں ہے, انہوں نے خدا و مثال کے لیے وقت نہیں رکھا ہوا. کب تک کھلونے سے کھیلے گا انسان؟ بڑے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کب تک؟ اس کی روح بنی نہیں ہے ان کھلونوں سے کھیلنے کے لیے, اس کی روح بنی ہے کسی اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے. تو خدا و مثال فرماتا ہے نس اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بلایا, اللہ کا کام ایسا ہوگا, نتیجہ یہ نکلے گا ان لوگوں کا, یہ اپنے نفس کو بھلا دیں گے, اپنے آپ کو بھلا دیں گے. آپ اور میں ان تمام اللہ کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے, قرآن, اہل بیت, اور مثلا ماہ مبارک رمضان, توبے کے لیے دروازہ کھلا ہے, کہ جب چاہو خدا کو پکار لو, ان تمام کے ہوتے ہوئے اس سے محروم نہ رہ جائیں کہ ہم بھی وہی انسان بن جائیں ڈپریس, ہم بھی وہی انسان بن جائیں پریشان, اور اس کے بعد انہی کی جیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں, نعوذ باللہ تعالی. تو اس کے اوپر ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا. تو ہم سماوی ہیں, ہمیں آسمانی بننا ہے, اور ہمیں ان دنیا کی پریشانیوں سے کم بچے رہنا ہے, چونکہ ہمارے پاس وسیلے بہت بنے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں گا, بڑی عجیب بات ہے, اور اس کا تعلق بھی اسی زندگی اس کی حقیقت سے ہے جو مرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کئی دفعہ میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ ایک مدت تک میرے لیے بہت سخت تھا کہ میں قیامت کے بارے میں کچھ پڑھوں, بہت سخت ہوتا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اس کی کہانی کو میں نہیں دہراؤں گا, چونکہ اس میں ساری صرف جنت ہوتی تھی, جہنم ہوتی تھی, تو اس کو میں پڑھ کے مجھے بہت مزہ نہیں آتا تھا. پھر کہیں سے مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی, یہ صرف معاملہ جنت جہنم کا نہیں ہے, یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں, اور یہ بہت کنیکٹڈ ورلڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پہلے میرے ذہن میں ایسا تھا ایک مدت تک طالب علمی کے اندر کہ بھائی یہاں پہ ایک ثواب ہے, ایک عذاب ہے, سمجھنے والی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک اس کا یہ ثواب ہے, اس کا یہ عذاب ہے, دیٹس اٹ, ختم ہوئے معاملہ. پھر مجھے سمجھ میں آیا آہستہ, اور اس میں امام خمینی کی جو تقاریر پر مشتمل کتاب معاد ہے, اس نے بہت بڑا رول پلے کیا. وہ یہ کہ نہیں بھائی, یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, یہ تو بہت فلاسفیکل ان اے ٹرم بات ہو رہی ہے. اور وہ یہ کہ اس کا جو کنیکشن دنیا کا آخرت کے ساتھ ہے, برزخ کے ساتھ ہے, وہ بہت عجیب کنیکشن ہے. تو اب اس میں ہمارے پاس سہولتیں یہ آ گئیں کہ کچھ لوگوں کے تجربوں کو جمع کیا گیا ہے, جو مرے انہوں نے کچھ دیر کے لیے برزخ کو ایکسپیرینس کیا اور واپس آ گئے. اس کو مختلف زبانوں کے اندر مختلف چیزیں کہتے ہیں. مثال کے طور پر فرینچ ایک رائٹر ہے, اس نے ایک کتاب لکھی ہے, اور اس نے اس کو مثال کے طور پر شاید لائف آفٹر ڈیتھ کہا, یا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس تعبیر کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. تو مسلمانوں میں نے بھی یہ کام کیا. ایران میں ابھی کچھ سال پہلے, میرے خیال میں ایک دو سال پہلے شاید, پورے 30 دن ماہ رمضان کے ایسے لوگوں کے انٹرویوز کا ایک سیریز لگایا گیا, سیریل بنایا گیا, جس میں آ کر انہوں نے بتایا میرے ساتھ کیا ہوا, میں مرا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوا. اسی میں وہ کتاب بھی ایک لکھی گئی جو آپ نے شاید دیکھی ہوگی, اردو میں بھی میرے خیال میں ترجمہ ہوئی ہے, موت کے بعد 3 منٹ. اس طرح بہت سارے تجربے جمع ہوئے ہیں لوگوں کے, تو لوگوں کے تجربے بھی آئے جو مسلمانوں کے بھی تھے, غیر مسلمانوں کے بھی تھے. اچھا, روایات تو ظاہر ہمارے پاس بہت تھیں. پھر عرفا کے تجربے ہوئے کہ مثلا کسی عارف نے موت کے بعد کا کوئی منظر مشاہدے میں, مکاشفے میں, یا مثلا کسی اور حالت میں دیکھا. اچانک میں ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کرتا چلوں. یہ جو اہل بیت کے واقعات کے اندر کبھی کبھی ہمارے پاس آتا ہے کہ امام کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے دیکھا, یہ آنکھ لگ گئی سونا نہیں ہوتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, یہ آنکھ لگ گئی وہ حالت مکاشفہ ہوتا ہے. جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے سید الشہداء کا کہ مثلا ایک موقع کے اوپر سواری پہ چلتے چلتے آنکھ لگ گئی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور حضرت علی اکبر تشریف لائے اور پوچھا کہ بابا کیا ہوا, آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا. یا مثلا جب مولا امیر المومنین جنگ صفین سے ایک موقع کے اوپر واپس آ رہے تھے تو ایک میدان میں پہنچے, تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, گویا عبداللہ بن عباس نے پوچھا مولا کیا ہوا. تو یہ جو آنکھ لگنا ہوتا ہے یہ وہ حالت مکاشفہ ہوتا ہے. ہاں, کہیں اور آنکھ لگنے کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کے واقعات میں آنکھ لگنا وہ حالت مکاشفہ ہوتا ہے. تو عرفا نے مکاشفات کے اندر دیکھیں چیزیں, تو ان میں یہ جو چیز ثابت ہوتی ہے بار بار وہ یہ کہ بھئی یہاں دنیا میں آپ کو حقیقتوں کا عادی بنانا ہے اپنے آپ کو, ورنہ آپ وہاں مشکل میں. ایک چیز میں ذرا سی ریفلیکٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے اس مقدمے کے ساتھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو مثال کے طور پر کسی نے اس بات کو چھیڑا ہوا ہے گفتگو کے اندر, وہ یہ کہ بھائی اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, ایک آدمی اگر برزخ کے اندر ہے اور برزخ کے اندر وہ خدا کو اس کی اسماء حسنہ کا واسطہ دے دیتا ہے, تو اسماء حسنہ کا واسطہ خدا برزخ میں قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو اس کے 2-3 جواب دیتے ہیں. ایک جواب یہ بنتا ہے, وہ کیا ہے کہ برزخ میں اسماء حسنہ کا واسطہ دینے کی طاقت اسی کے پاس رہے گی جو یہاں ان اسماء حسنہ سے سروکار رکھتا ہوگا, ان اسماء حسنہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا ہوا اس نے, وہی واسطہ دے پائے گا. مثال مثلا فرض فرمائیے آپ نے ماہ مبارک رمضان سے ایک بات سیکھ لی, چونکہ ہم آخری ایام میں ہیں اور ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ بھائی کوئی ایسی چیزیں ہم نے کہنی ہیں جو آپ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی کر سکیں, تو اب ہم صرف آپ کو یہ کہیں کہ بھائی آپ یا عالی ہو یا عظیم پڑھیں, تو وہ 4-5 دن آپ اور پڑھیں گے پھر ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے گا. تو ہم نے عرض کیا کہ نہیں, ایسی کچھ چیزیں ہوں تو اس میں ایک آ کہ بھائی آپ خدا کے ساتھ تعلق بنائیں. اب آپ نے مثلا وہ تعلق بنانا شروع کر دیا, اب آپ ہر روز مثلا ایک جگہ پہ کہیں بیٹھتے ہیں, خدا کو پکارتے ہیں, خدا متعال سے گفتگو کرتے ہیں, یہ اچھی عادت آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئی. اچھا, اب جناب علی آپ کی عادت ہے, آپ کی عادت کیا ہے, آپ خدا کو پکارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایرانی مجالس جو ختم ہوتی ہیں تو جب وہ دعا کا ٹائم آتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم, پھر 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ. یہ آپ کی عادت بن گئی. اب آپ کی عادت کیا بن گئی, آپ دنیاوی تو ہیں لیکن آپ خدا کو پکارتے ہیں, اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کے پکارتے ہیں, آپ کی عادت ہے. اب آپ برزخ میں آ گئے, یہ عادت ہے یا نہیں؟ اگر عادت بن گئی تو ہے. عادت میں اور ایک دفعہ ہونے میں, 2 دفعہ ہونے میں بہت فرق ہے. عادت بن جائے آپ کی روح کے اوپر, گویا اس کا پرنٹ آ گیا, اب برزخ موت اس کو نہیں کاٹ پائے گی, موت بہت سارے کلرز کو دھو دے گی, فلٹر کر دے گی, موت بہت ساری اوکیشنل چیزوں کو, ایک آدھ دفعہ ہونے والی چیزوں کو کاٹ دیتی ہے, اچھائی میں بھی برائی میں بھی. موت عادتیں نہیں کاٹتی, یہ برزخ میں جاتی ہیں. تو انسان کا سب سے اچھا ایسٹ، سب سے بڑا سرمایہ اس کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اچھے فیصلے اور اچھی عادتیں. اور بہت سارے اچھے فیصلے اچھی عادتوں سے نکلتے ہیں، اس لیے سب سے بڑا سرمایہ اچھی عادت ہوتی ہے. اب آپ کی ایک اچھی عادت ڈیولپ ہو گئی کہ آپ خدا کو پکارتے ہیں، برزخ آ گئی. اب برزخ میں ایک مشکل پیش آئی اور آپ نے مشکل میں پڑتے ہی خدا کو پکارنا شروع کر دیا. کیوں؟ آپ کی عادت ہے، یا اللہ جاتے. موت اوپر سے آنے والی چیزوں کو جو کلر کی طرح چڑھ جاتے ہیں کاٹ دیتی ہے، عادت نہیں کاٹتی. اب جب کہ آپ کی یہ عادت ہے، اب برزخ میں آپ نے اللہ کو پکار لیا اور آپ کامیاب ہو گئے، اب مشکل آسان ہے، اب کام آسان ہے. کیوں؟ خدا تو وہاں بھی ہے، سنے گا تو وہاں پر بھی. دم ہو کہ کوئی پکار بیٹھے، پکار سکے. بقول آیت اللہ جوادی عاملی کے کہ کوئی انسان مرتا ہے، ہزاروں سال تکلیف میں بیٹھتا ہے، اس کے گناہ کٹتے ہیں، دھلتے ہیں، جلتے ہیں، پھر اس کو یاد آتا ہے کوئی خالق تھا جس کو میں مانتا تھا، نام یاد نہیں آ رہا. کوئی نبی ہے جس کو میں مانتا تھا، نام یاد نہیں آ رہا. لیکن آپ کی تو عادت بنی ہوئی ہے، آپ کو تو خالق بھی یاد ہے، خالق کو پکارنا بھی آپ کی عادت ہے. اب جب گئے مشکل میں، آپ نے کہا اے اللہ معاف کر دیں، میں تو دنیا میں جب مشکل میں پڑتا ہوں تجھے پکارتا ہوں، تیری خاطر بہت ساری میں نے گناہوں کو چھوڑا ہے، یاد کر کر کے. اب مشکل میں آپ کو پکارنے کی طاقت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اب ملے گی برزخ میں. تو آپ نے جیسے ہی پکارنا شروع کیا، تو یہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس والے لوگ ہیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی برزخ میں اللہ کو پکارنے میں کامیاب ہو جائے، برزخ تبدیل ہو جاتی ہے، عذاب غائب ہو جاتے ہیں. اور یہی عالم ہے اہل بیت کو پکارنے پر، کہ اگر کوئی اس رشتے کو جوڑنے میں کامیاب ہو جائے اور اس جڑے ہوئے رشتے کے ساتھ جائے. دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، میں غلام حیدر ہوں، میں غلام حیدر ہوں، یہ قبر تک لے جا سکو یہ بڑی بات ہے. اگر کوئی اس غلامی حیدر کو لے کر قبر میں اتر گیا اور وہاں جا کر مشکل میں پکار اٹھے، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، اب دنیا کچھ اور ہے. اس دنیا میں آنن فانن چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، اپنا ٹائم لیتی ہیں، مگر یہ کہ خدا نے کوئی بہت بڑا معجزہ کرنا ہو. تو مثال کے طور پر پہاڑی سے اونٹنی نکل آئے، ہوا تو ہے، کنفرم ہوا ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے یہ، لیکن یہ پروسیس دنیا میں ہوتا ہے کئی ملین ایئرز میں، دسیوں لاکھ سال لگتے ہیں تب کوئی باڈی مختلف چینلز سے گزرتی ہوئی ٹرانسفارم ہوتی ہوئی مثلاً ایک جانور بن جائے. مٹی سے پودے نکلے، پودے کسی جانور نے کھائے، اس جانور کے پاس سے ایک اور جانور نکلا. تو یہ پروسیس ہوتا یہی ہے، کئی لاکھ سال، دسیوں لاکھ سال میں ہوتا ہے کہ اس جگہ سے وہاں تک پہنچے. خدا نے ایک منٹ میں کر دیا، پتھر سے اونٹنی نکال دی. صحیح ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لاکھوں سال لگتے ہیں. برزخ میں اس ٹائپ کی چیزیں آنن فانن ہو جائیں بہت پاسبل ہے، نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی دونوں چیزیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ خدمت میں برزخی واقعہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد. محور ہماری گفتگو کا، عرائض کا کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، آپ کے اور میرے اندر یہ صفت قائم ہو جائے کہ ہمیں پکارنا ہماری عادت ہے. اور وہ لفظی پکارنا نہیں، روحی پکارنا، روح سے پکارنا. ایک دفعہ لفظ میں لوگوں کو عادت ہے، کوئی کہنے لگا کہ وہ ایک، ہمارے سندھ میں ہندو بہت رہتے ہیں، سندھ میں ہندو بہت رہتے ہیں. اچھا، سندھی لوگ طبیعتاً اپنی فطرت میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، یا علی کہتے ہیں. تو وہ ایک مذاق میں کہتے ہیں کوئی ہندو تھا ادھر ہی سندھ کا رہنے والا، تو وہ کہیں گیا انڈیا، وہاں پہ گنگا اور جمنا میں جا کے نہاتے ہیں، تو وہ نہا کر سمجھ کہتے ہیں کہ بھائی پاک ہو گیا. اب وہ یہ جو کمبھ میلہ میں کروڑوں لوگ گئے اور نہائے تو اب وہ جو وائرس کی ویو آئی وہ مروا گئی, اور پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اب بچے گا کیسے یہ معاملہ. لیکن بہرحال وہ سب جاتے ہیں گنگا جمنا میں جا کے نہاتے ہیں. تو وہ ہندو جو تھا سندھ کا رہنے والا وہ گیا, اب اتنے زندگی بھر کی آرزو تھی اس کی کہ میں گنگا میں جا کے نہاؤں گا. تو وہ جب نہانے کے لیے کھڑا ہوا تو بڑا اس کا دل بھرا کہ مطلب میری آرزو پوری ہو گئی. تو اس نے کہا یا علی, کیونکہ وہ سندھی نعرہ حیدری بہت لگاتے ہیں, پازیٹیو بھی ہے واقعاً, پازیٹیو بھی ہے لیکن عادتاً بھی لگاتے ہیں. وہ وہاں جو ہندو تھے انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو مسلمان ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو پتہ نہیں نعرہ حیدری لگا رہا ہے. اب اس کو پکڑ لیا, اس کو کہا بھائی کیسی تم مسلمان ہو؟ کہنے لگا نہیں میں ہندو ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا؟ کہنے لگا کہ بھائی یہ ہماری عادت بن گئی ہے, ہم نے عادت میں لگا دیا ہے. تو کہنے لگا نہیں ہمیں تو لگ رہا ہے. تو کہنے لگا نہیں خدا کی قسم میں ہندو ہوں, عادت بنی تھی. صحیح, یہ برزخ نہیں پہنچتی, یہ جو ایسی عادتیں یہ برزخ نہیں پہنچ رہی, لفظی عادتیں, روحی عادتیں برزخ پہنچتی ہیں. میری اور آپ کی روح میں تسلیم ہو اللہ کے سامنے, پھر برزخ میں بھی اچھا ہے, برزخ میں بھی مسلمان ہے. پھر روح میں وابستگی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی مات محمد وآل محمد. یہ روح تک پہنچ جائے بات. تو پھر معاملہ مختلف ہوتا ہے. تو وہ جناب علی عرض کر رہا تھا کہ آنن فانن کیسے تبدیل ہوتے ہیں. تو وہ بیان کرتے ہیں ایک عالم کا, وہ کسی اور عالم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہاں صاحب خدا آپ کو محفوظ فرمائے, آپ بڑے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے کل. ان جن کے پاس آ کر انہوں نے کہا آپ سے کوئی غلطی, ان کا چہرہ فق ہو گیا. کہنے گئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے گئے کہ دیکھیے جو کچھ بھی تھا اللہ نے آپ کو نصیحت کروائی ہے مت کریں ایسا, اور آپ نے جو کچھ بھی غلطی کی ہے وہ بڑی وحشتناک غلطی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کل آپ کو خواب میں دیکھا تھا, آپ بہت اچھی جگہ پہ تھے, آپ کا بڑا محل تھا, بڑی خوبصورت جگہ تھی جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے, بڑا خوبصورت مقام تھا, آپ کا تخت تھا جس کے اوپر آپ بیٹھے تھے, اچانک سب کچھ غائب ہو گیا اور لق و دق صحرا میں کھڑے تھے. تو یہ جو سب کچھ غائب ہوا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وحشتناک غلطی ہو گئی آپ سے. میں نے کہا ہاں مجھ سے ہوا ہے, اور میں اپنی ماں کے اوپر ڈانٹا ہوں, میں ماں کو ڈانٹا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, اس غلطی کا خمیازہ اب یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. کیوں ڈانٹا تھا؟ انہوں نے کہا وجہ تھی, لیکن جو بھی تھی شرعی وجہ تھی, جو کچھ بھی تھی مجھے نہیں کرنا تھا, اللہ پسند نہیں کرتا, اور یہ ہو گیا, اور یہ دیکھو میری برزخ برباد ہو گئی. یہاں آنن فانن نہیں ہوتا کچھ, لیکن وہاں آنن فانن ہو جاتا ہے. تو بات تھی اچھی عادتوں کے اوپر جو روح تک سرایت کر جائیں, وہ عادتیں. صرف خدا کو یوں 10 دفعہ یا اللہ کرنا, اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا. آپ کی اور میری روح وابستہ رہے اور ہم اپنی روح کے اندر خدا و متعال کے سامنے تسلیم ہوتے رہیں اور اس وابستگی کو لے کر دنیا سے جائیں, تو پھر الحمدللہ رب العالمین پھر برزخ میں چین ہے. دیکھو غلطیاں سب نے کرنی ہیں. وہ ایک تھے آیت اللہ خزالی نام کر کے ایران میں, شاید ایران میں جو حفظ قرآن کی موومنٹ چلی ہے نا وہ آیت اللہ خزالی کی وجہ سے چلی. یعنی جب انقلاب اسلامی رونما ہوا تو یہ بات ہوئی کہ بھائی کتنے حافظ ہیں ہمارے پاس, تو دیکھا بہت کم ہیں, بہت کم. اور آیت اللہوں میں روحانیوں میں جو حافظ تھے تو انتہائی کم تھے. آیت اللہ خزالی اس وقت حافظ تھے, حافظ قرآن تھے, حافظ نہج البلاغہ تھے, اور وہ جناب علی وہ پھر پہلے شاید حافظ تھے کہ جو انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں گئے اور انہوں نے ثابت کیا, پھر وہاں سے تحریک اٹھی اور یہ ہوا اور وہ ہوا, اب تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں. تو آیت اللہ خزالی میرے خیال میں وہی تھے, انہوں نے ایک دفعہ ہمارے مدرسے آئے تو یہ کہا تھا مذاق میں کہ جہنم میں جانا واجب کفائی ہے, واجب عینی نہیں ہے, واجب کفائی ہے. تو وہ مذاق اس طرح کر رہے تھے کہ بھائی خدا نے کہا ہے کہ میں جہنم بھر دوں گا, لَأَمْلَأَنَّ یقیناً یقیناً میں جہنم بھر دوں گا. صحیح. تو وہ کہتے تھے بھائی بھرنے کے لیے اور بہت ہیں جو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو اتنے تو جانے ہیں کہ جہنم بھر جائے تو یہ ہو گئے واجب کفائی. واجب عینی نہیں ہے کہ آپ سب جہنم میں جائیں, تو آپ مشقت نہ کریں جہنم میں جانے کے لیے, آپ کہیں اور جانے کے لیے مشقت کریں. تو اگر ہم اپنی مشقت صحیح محور پہ کریں اور اس ماہ رمضان کو استعمال کر لیں اس شعور کے ساتھ کہ ہمیں پاکیزگی کے ساتھ یہ مہینہ گزارنا ہے, اور پاکیزگی اتنی رکھنی ہے کہ مہینے کے بعد بھی ہمارے پلے کوئی چیز باقی رہ جائے, تو میرا خیال ہے پھر ہمارے لیے بڑی آسانی بن سکتی ہے. میں ایک پوائنٹ اور, اگر آپ اس کو پوائنٹ کہیں گے, پوائنٹ نہیں یعنی سمجھ لیجئے, میں ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد. ابھی اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھائی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے, برزخ آتی ہے, پھر انسان کی ہر چیز برزخ میں نہیں پہنچ پاتی بلکہ وہ عادتیں جو اس کی روح تک پہنچی ہوئی ہوں وہ برزخ میں پہنچتی ہیں. صحیح ہے, یہ بات ہوئی ابھی. تو پتہ نہیں اچانک میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے ماہ رمضان ختم ہوتا ہے نا اور ماہ شوال ختم ہوتا ہے, تو ہر وہ کام جو آپ ماہ رمضان میں کر رہے تھے اچھا کام, وہ ماہ شوال میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں, بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. گویا پھر ہم موت کا سا ایک منظر دیکھ رہے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. تو مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان میں پابندی سے سحری کے لیے اٹھنے والے لوگ ماہ شوال میں شاید نماز شب کے لیے نہیں اٹھیں گے, یہ فجر سے پہلے نہیں اٹھیں گے, ابھی پابندی سے اٹھیں گے, معاملہ پیٹ کا ہے, چونکہ اذان کے بعد پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے, تو ابھی پیٹ کی خاطر پابندی سے اٹھیں گے سحری کرنے کے لیے, فجر سے پہلے اٹھیں گے. صحیح ہے. کوئی کہہ رہے گا کہ مثلا مولانا حسن سحری کرنا بھی تو مستحب ہے, تو بیٹا پھر سحر سے پہلے اذان فجر سے پہلے اٹھنا عام دنوں میں کیا مکروہ ہے, کیا حرام ہے, کیا وہ بھی تو مستحب ہے, تو وہاں مستحب کیوں نہیں پکڑتے؟ تو کہاں گئی وہ عادت جو 30 دن پڑی تھی کہ فجر سے پہلے اٹھیں گے اور پھر نماز شب بھی پڑھ لیتے ہیں چونکہ سحری کے لیے اٹھے ہی ہیں تو چلو چند عبادتیں بھی کر لیں. کیسے نکل جاتی ہے یہ عادت, ختم ہو جاتی ہے مرنے تک, یہ عادت باقی رہے گی پھر مرنے کے بعد. بہت محنت کرنی ہے اس اعتبار سے کہ ہماری عادتیں خوبصورت عادتیں ہوں اور وہ مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے درمیان باقی رہیں. میں نے کافی چیزیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں, شاید میرا دماغ اس پہ رکا ہوا ہوگا کہ میں اس کو نکال نہیں پا رہا ہوں اپنے ذہن سے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور پوائنٹ بھی ایڈ کروں, اور آج کا وقت میرے خیال میں اختتام پر ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد. بار دیگر کل میں نے عرض کیا تھا توجہ کے ساتھ درود بھیجیں تو انشاءاللہ ثواب بڑھتا ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بہت امپورٹنٹ بات یاد آ گئی اور اس پہ شروع کرتے ہیں, کل انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. وہ یہ کہ بھائی یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس کی برکتوں میں سے ایک برکت کیا ہے, وہ یہ کہ یہ ہمیں, آپ نے دعاؤں کے آخر میں جملہ دیکھا ہوگا, اللہم اجعلنی من عتقائک من النار, خداوندہ مجھے آتش سے, آگ کے عذاب سے نجات پانے والوں میں قرار دے دے. ہمیں نہیں معلوم یہ آگ کیا ہے, حقیقت یہ کہ یہ آگ کیا, اگر میں اس کو معذرت کے ساتھ کہوں کیا بھلا ہے یہ, یہ نہیں معلوم یہ کیا ہے, لیکن یہ دعاؤں میں ہے بہت کہ خدایا آگ سے بچا لے, آگ سے بچا لے. اب یہ آگ کون سی آگ ہے, تو ہمیں حقیقت یہ کہ اس کا شعور نہیں ہے میرے جیسے کو, لیکن ہاں اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ دنیا میں بعض اوقات اتنا برا جلا دیتی ہے انسان کو, چاہے وہ مادی آگ ہو اور چاہے وہ نفسانی آگ ہو. کوئی آدمی کسی کی حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے کیسے جلتا ہے, کوئی آدمی کسی چیز کے ہاتھ سے جانے کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے کیسے جلتا ہے. آج ہی روایت دیکھ رہا تھا کہ فرمایا اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو 3 غم لے کر آتی ہے, پھر 3 غم لے کر آتی ہے, تو اس غم کے اندر وہ جلتا ہے پھر وہ. تو کیسے یہ دنیا کے اندر یہ نفسانی غم جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ آگ کی طرح انسان کو جھلسا دیتے ہیں. باہر سے سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں, بہترین گھر ہے, بہترین ظاہر کے اندر گاڑیاں, گھر اور دولت اور فلاں فلاں, لیکن اندر اندر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, سکون نہیں ہوتا, چین نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی ٹیبلٹس کھاتا ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے, پتہ نہیں کتنی ٹیبلٹس کھاتا ہے رات کو سونے کے لیے, پتہ نہیں کتنی ٹیبلٹس کھاتا ہے کہ دماغ تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو جائے. مسلسل ہے کہ ایک آگ جل رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں برزخ میں یہ آگ کہاں پہنچا دیتی ہے, پتہ نہیں یہ برزخی آگ کہاں تک لے کے جاتی ہے. یہ ہم سب کو نہیں معلوم حقیقت یہ, بس ہمیں روایات پتہ ہیں کہ روایات اس معاملے میں ایک معاملے میں کہتے ہیں وحشتناک ہے کہ کیا انسان کا حشر ہوگا. تو اب ان سب سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ وہ اردو میں محاورے میں کہتے ہیں کوئی مائی کا لال کہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا. بھائی کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو کہے گا میں نے گناہ نہیں کیا, تو پھر آگ کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کے سامنے کبھی تذکرہ فرمایا کہ سب نے گناہ کیے ہیں, اور جس نے گناہ کیے ہیں اسے آگ کا مزہ چکھنا ہوگا. تو وہاں کچھ اہل دل موجود تھے, وہ رونے لگے کہنے یا اللہ کے نبی ہم پہ رحم کر, ہم آگ نہیں چکھ سکتے, ہم پہ رحم کر. تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے, انہوں نے دیکھا ان کی حالت بہت خراب ہو گئی, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ بیمار پڑتے ہو کیا؟ کہاں اللہ کے نبی بیمار پڑتے ہیں, بخار بھی ہوتا ہے, نزلہ بھی ہوتا ہے, بیماریاں آتی ہیں. کہا تمہاری بیماریوں میں خدا تمہارے ایسے گناہ جھاڑ دے گا, ختم کر دے گا. گویا مثال کے طور پر نئی چین آیا, پھر پریشان ہونے لگے کیا کریں اے اللہ کے نبی آگ بہت سخت ہے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. کہا استغفار کرو. اللہ کے سامنے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ میں خود استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, شاید یہ دو روایتیں الگ الگ ہوں, میں اس کو نزدیک کر رہا ہوں, لیکن یہ بات کنفرم ہے وہ یہ کہ اگر ایک انسان کو پاکیزہ موت چاہیے, پاکیزہ زندگی بھی چاہیے, پاکیزہ موت چاہیے, استغفار کرے. استغفار کس انداز میں کرے یہ امپورٹنٹ ہے, واقعی امپورٹنٹ ہے. تو مثال کے طور پر اگر میں ایک تسبیح ہاتھ میں لے لوں اور ہر روز استغفر اللہ ربی اتوب الیہ, استغفر اللہ ربی اتوب الیہ, ایک تسبیح اس طرح پڑھنا شروع کر دوں, یہ کافی ہوگی؟ سب کو معلوم ہے کافی نہیں ہوگی, ہم سب کو معلوم ہے کافی نہیں ہوگی. ایسے یہ جو پتہ نہیں کیوں آج میرے ذہن میں مزاحیہ چیزیں زیادہ آ رہی ہیں, یہ جو ابھی ماہ مبارک رمضان کے اندر بہت ہوتا ہے, ایک آدمی نے کسی کا کہ آپ کا دل دکھایا بہت ٹائٹ قسم کا, پریشان کیا, تکلیف دیا, اذیت کی ہے, بعد میں وہ میسج کرتا ہے آج شب قدر ہے آج مجھے معاف کر دو, اور آپ کہتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ. اب وہ کہتے ہیں سارا معاملہ ختم ہو گیا. بندے خدا اس کو جو تو نے آگ لگائی تھی اس کی طاقت یہ ٹیکسٹ میسج ختم ہو گیا معاملہ؟ یہ ایسے تھوڑی ختم ہوتا ہے. جتنی دیر تم نے اس کو جلایا ہے بندے خدا کو, اس کی وجہ سے تو تمہاری پتہ نہیں اس کی زندگی برباد ہوئی ہے. کئی دن تو اس کو لگے ہوں گے اس شوق سے نکلنے میں جو میں نے اس کے دل کے اوپر اپنے زخم زبان لگایا ہے. تو ایک میں میسج بھیج دوں اور اس میں لکھا ہو کہ میں سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, اور اس میں لکھ دے گا 10 بستہ درخواست کرتا ہوں, اور میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں, اور وہ اس نے جتنے کانٹیکٹ میں تھے سب کو بھیج دیا, اور الحمدللہ خدا کے سامنے کہا خدا میں نے حقوق و ناس کا معاملہ کلیئر کر لیا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ ایسے ہوگا؟ اگر خدا عادل ہے تو جتنا میرے دل کے جذبات کی اللہ کے نزدیک قدر ہے, اتنا ہی دوسروں کے دل کے جذبات کی اللہ کے نزدیک قدر ہے. تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے واقعا مجھے جا کر معذرت کرنی پڑے گی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے معذرت کرنا اور مصیبت بن جاتی ہے, اس بیچارے کو یاد آ جاتا ہے اس بندے نے 30 سال پہلے میری وہ انسلٹ کی تھی, وہ ذلیل کیا تھا اس نے مجھے. ایسے لوگ کہتے ہیں کوئی ذلیل نہیں ہوتا, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کوئی کسی کے کہنے سے ذلیل نہیں ہو جائے گا, عزتیں کہیں اور سے. تو مثلاً اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اب وہ ایک ٹیکسٹ میسج بھیجنا کافی ہے؟ نہیں. اچھا بعض اوقات یاد دلانا اور برا ہو جاتا ہے, تو آپ کو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے نام پہ کوئی صدقہ کرو, اس کے نام پہ کوئی خیرات کرو. اگر میں نے اس کی انسلٹ کی تھی کسی سوسائٹی کے اندر, کسی پینل کے اوپر, کسی ایک سوسائٹی کے حصے کے اندر, وہاں جا کے اس کی حیثیت کو برقرار کرو، یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. یعنی واقعاً مشکل ہے کہ انسان کسی کی حیثیت سے کھیل لے اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ برباد ہوئے ہوں، اس سے تعلقات خراب کر کے بیٹھ جائیں اور بعد میں 25 سال کے بعد کہوں سوری میں نے غلط کیا تھا، یہ غیبت کی تھی نا، آپ معاف ہو جائیں، مجھے معاف کر دیں. بندے خدا اس کے اثرات نہیں معلوم کتنے ہوئے ہوں گے. تو پہلا معاملہ کر نہ کریں انسان. میرے جیسے لوگ احمق ہیں کہ وہ کر بھی دیں گے، اپنی جب طاقت کے زمانے میں ہوں گے تو بھول جائیں گے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور برزخ میں بھی جانا ہے، پھر ہر آدمی نے مجھ سے حساب لینا ہے، کہاں سے حساب دوں گا، بھول جاتے ہیں. اب اس کے بعد استغفار کیا ہے؟ استغفاری کا ٹیکسٹ میسج نہیں بھائی، بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑتی. تو اس خاطر ہر روز استغفار کرنا پڑے گا، جو لاکھوں گناہ ہم نے کیے ہیں وہ ہمارے مرنے سے پہلے ختم ہو جائے. میں آپ کا وقت زیادہ نہ لے لوں، جی ٹائم ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اختتام پذیر کرتے ہیں. تو استغفار کے اوپر کل مجھے اور تھوڑا سا عرض کرنا ہے، اور اچھا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور بات کر لی جائے تاکہ یہ عادت ہماری باقی رہ جائے ماہ مبارک رمضان کے بعد کے لیے. تو اس سے بہت زیادہ سہولتیں ملنی ہیں ہمیں ہمارے وجود کے اوپر. ہم آخری جملہ تک اس سلسلے میں عرض کروں وہ یہ کہ ہمیں ایک پاکیزگی کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی پاکیزگی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ پہلے ہوا ہوگا، پہلے ہوا ہے کہ لوگ مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے ان کے لشکر میں، سلام اللہ علیہ، ان کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد. وہ تھے امیر المومنین کے ساتھ لشکر کے اندر، لیکن امیر المومنین کے سچے ماننے والے نہیں تھے، ورنہ یہ حکمیت کیوں ہوتی؟ حکمیت ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ جو ساتھ دینے والے تھے وہ سچے ساتھ دینے والے نہیں تھے. یا بعد میں نواس رسول کو جو صلح کرنی پڑی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ جو ساتھ دینے والے تھے وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے. یوں نہیں لگتا کہ اب جو امام کا لشکر بنے گا وہ ایسا بنے گا، یہ نہیں لگ رہا. یہ جو عدل محض ہے امام کے وجود مقدس کے ذریعے پوری دنیا کو عدل تک پہنچنا ہے. یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، یہ عدل محض اس ٹائپ کے مکس لشکر سے بننا یہ مشکل لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جس لشکر میں پہنچنے کی آرزو کر رہے ہیں وہ بہت ساری شرائط کے بعد تشکیل پائے گا، ورنہ دیکھو ویسے بھی ایک بات تھی، 1000 سال کیوں انتظار کیا پھر؟ اگر ایسا ہی مکس لشکر بننا تھا تو یہ 1000 سال سے پہلے بھی بن سکتا تھا، میرا خیال ہے شاید ہر دور میں بن سکتا تھا، لیکن یہ جو اتنا انتظار کرنا پڑا اس کا مطلب ہے اس کی شرائط بہت زیادہ تھی. تو ہم اور آپ اس نورانیت کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلسل ہمارے بزرگان دین اس بات کو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اب وقت انتہائی قریب ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں پاکیزگی اور روحانیت کی ایک اچھی خاصی سطح تک پہنچنا پڑے گا تاکہ اس چیلنج کے اندر ہم اور آپ کامیاب ہو سکیں. ماہ مبارک رمضان ہمیں وہاں تک لے جائے، ہمیں وہاں تک لے جائے. اور امیدیں بہت ہیں، آرزوئیں بھی بہت ہیں، وسیلے بھی بہت ہیں، تھوڑا سا محنت کرنی ہے، ناممکن تو نہیں ہے. بالآخر خدا کریم ہے، خدا کریم ہے، خاندان کریم ہے، در اہل بیت اطہار در کرامت ہے. اس در کرامت میں سب کے لیے گنجائش ہے، سب کے لیے مقام ہے. تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہ ملے؟ جب اتنی بات ہو گئی ہے کرامت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کچھ عرض کر دوں. اتنا کہنے کے بعد کرامت سے انسان کیا عرض کرے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کرامت سے تو کریم کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کہتے ہیں کہ معاف کرو، سچے دل سے کہیں، فوراً معاف کر دیتا ہے. اگر کسی کو خاندان عصمت و طہارت کی کرامت ڈھونڈنی ہے اس معنی میں تو کس واقعے میں ڈھونڈے گا؟ پھر حضرت حر سے بڑھ کر شاید ہی کوئی واقعہ ملے گا، اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی واقعہ ملے. اولاد فاطمہ اللہ تش تصور ہی تکلیف دہ ہے، تصور تکلیف دہ ہے. سید الشہداء کے بچے سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، ان بیبیوں کے بچے وہ الاتش چلا رہے. اولاد عصمت و طہارت، مظلوم بچے، نہیں معلوم کتنے بچے تھے وہاں پر، کوشش کی مورخین نے سمجھنے کے لیے، لیکن وہ بچے یہ چلا رہے تھے کہ کوئی پانی پلانے والا ہے ہمیں؟ ایک ایک دفعہ بولنے پہ مولا ابو الفضل کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، مولا علی اکبر کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اور اس مقام تک لانے میں کردار ہے حر کا. لیکن ایک موقع پر جب یہ حر بھی آ کر سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا مولا مجھے معاف کر، میں نے غلط کیا تھا، کتنی شرمندگی کے ساتھ آئے ہوں گے، کتنی ندامت کے ساتھ آئے ہوں گے، اور کتنے کریم امام کے سامنے آ کے امام نے اپنے دل سے لگا لیا. یہ جو روایت ہمارے پاس مشہور ہے، اگر میں مصائب پڑھتے ہوئے غلطی نہ کر رہا ہوں، وہ جو روایت ہمارے پاس مشہور ہے کہ سید الشہداء نے حضرت حر کی پیشانی پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا رومال باندھا، تو بھائی اور تو کسی شہید کی پیشانی پہ نہیں باندھا ہے، بھائی کتنے لوگوں کو زخم لگے ہوں گے. گویا سید الشہداء اس بات کا یقین کر رہے تھے کہ میرا حر قبر میں پریشانی میں نہ پھنسے، میری ماں کا رومال بندھا ہوا ہوگا، پھر کچھ نہیں ہونے والا. خدا ہے تجھے درِ اہل بیت کی کرامت کا واسطہ، خدا ہے تجھے اہل بیت حضار علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے. خدایا قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ پروردگار، اسی ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں اچھی برزخ کی زندگی نصیب فرما. اے خدایا اس سے قبل امام کی تشریف آوری کے امتحان میں سرخرو فرما، ان کے لشکر میں پہنچنے کی سعادت نصیب فرما، اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. پروردگار مجاہدین اسلام دنیا کے کسی بھی کونے میں مشغول ہیں، علماء اعظام اور رہبر معظم و مراجع کرام، ان سب کی عزت سلامتی توفیقات معنوی درجات میں سب میں اضافہ فرما، ان سب کو امام کی نصرت کی سعادت میں مقامات عالیہ تک پہنچے میں اور زیادہ بلندی نصیب فرما. خدایا ختم بخیر فرما، ایمان کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو عزت و سربلندی، مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.